सर, आपके इल्म है कि तुर्की की एक इंतज़ामी अदालत ने आया सोफिया के बारे में ये फैसला दिया है कि उसको म्यूज़ियम के बजाय अब उसकी असल मस्जिद की तरफ लौटा दिया जाए जो 1935 से पहले उसकी ये हैसियत थी। इस पे जो नुक्ता नज़र सामने आ रहा है वो ये कि ये फैसला दुरुस्त है, और उसकी वजह ये है कि एक मस्जिद को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया था, और अगरचे उसकी इब्तदा एक चर्च के तौर पे हुई थी लेकिन जिस वक़्त सुल्तान फ़ातह ने उसको फ़तह किया कुस्तुनतुनिया को, तो हमारी फ़िक्र की रूह से जब आप किसी जगह को फ़तह करते हैं तो आप उसके मालिक होते हैं, तो मुसलमानों ने तसरुफ करके चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। अब वो मस्जिद ही थी जिसको म्यूज़ियम बनाया गया था, और उस म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद बना दिया गया। इस पे दीनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। आपकी राय क्या है, और ये भी बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल जो मुस्लिम दुनिया में असरात हैं इसके?
मैं तो यही कहूँगा कि काश मोहम्मद फ़ातह ही ने ये ना काम न किया होता। यानी दुनिया में जो भी इबादतगाहें हैं, वो मसीहियों की हों, यहूदियों की हों, हिंदुओं की हों, मुसलमानों की हों, उनका एहतराम होना चाहिए। और इबादतगाहें ना तो मुनहदम करनी चाहिए, ना उन पर कब्ज़े करके उनको दूसरी इबादतगाहों में बदलना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसानी ज़मीर इसको किसी हाल में कबूल नहीं करता। ये सही है कि एक फातहीन की शरीयत रही, वो जब मुल्कों को फतह करते थे तो मालिक हो जाते थे, लोगों की जान के मालिक, आबरू के मालिक, उनको ग़ुलाम बना लेते थे, शहर के शहर कत्लेआम की नज़र हो जाते थे। लेकिन ये सब चीज़ें क्या अखलाकी लिहाज से कोई काबिल कदर हैं? उनको इस हैसियत से पेश करना चाहिए। ऐसे तमाम मामलात में अब दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और हमें ये रवायात कायम करनी चाहिए। हम माजी को तो नहीं तब्दील कर सकते, जो हुआ सो हो गया, लेकिन आगे ये रवायात कायम करनी चाहिए कि हम इबादतगाहों की इज़्ज़त करना सीखें। ये दर हकीकत इंसान की आबरू की इज़्ज़त है। यानी मैं अपनी इबादतगाह के साथ मोहब्बत का एक ताल्लुक़ रखता हूँ, वो मेरी शनाख्त होती है, वो मेरे मज़हब की अलामत होती है। तो जब आप उसकी तौहीन करते हैं या उसको मुझसे छीनने की कोशिश करते हैं तो असल में आप मेरी तौहीन कर रहे होते हैं। तो इंसानों की इज़्ज़त आबरू, ये अल्लाह के यहाँ बड़े एहतराम की चीज़ है, इसका हर वक्त लिहाज रखना चाहिए। कोई बायस होना चाहिए, यानी अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अल्लाह ने किसी कौम को सज़ा का फ़ैसला कर लिया, ये वो सब चीज़ें हैं जिनके लिए फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। पैगंबर अल्लाह का वो हुक्म पहुँचाते हैं, उसमें आप किसी इबादतगाह के ख़िलाफ़ इकदाम करते हैं या उस इबादतगाह में कोई तब्दीली करते हैं। सैयदना इब्राहिम ने जो इबादतगाह बनाई थी वो तौहीद का मरकज़ था, उसको बदकिस्मती से उसके मुतवल्लियों ने एक बुतखाने में तब्दील कर दिया। अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर भेजा, उसके ज़रिए से हुज्जत तमाम की। जब हक आखिरी दर्जे में वाज़े हो गया तो फिर उसके बाद ऐलान कर दिया कि ये सरजमीन अरब हमने अपने लिए ख़ास कर ली है, अब यकूनत दीन कुल्लहु लिल्लाह, यहाँ दीन अल्लाह ही का होगा। इसी तरह से अगर मदीने में कुछ लोगों ने मस्जिद ज़रार बनाई तो अल्लाह के हुक्म पर उसको मिसमार कर दिया गया। अल्लाह के इज़न से, अल्लाह के हुक्म पर आप कोई काम करते हैं तो उसकी नौयत बिल्कुल अलग है। बाकी जहाँ तक दुनिया में है वहाँ पे आम अखलाकी उसूल ही कार फरमा होंगे, और उसमें यही होना चाहिए कि जब आप किसी जगह पे अपनी सल्तनत कायम करते हैं, आप जाते हैं सल्तनत कायम करते हैं बजाय खुद एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहस होनी चाहिए। किसी मुल्क पर हमला करने का भी कोई जवाब होना चाहिए। लेकिन चलिए, आप ये कहते हैं कि इस्तबदादी हुकूमतें हैं, एक आए फिर दूसरे ने आके उनका तख्ता उलट दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ना इब्राहिम लोदी कोई लोगों के इंतखाब करने से मुंतखब हुए थे, ना बाबर को हिंदुस्तान के लोगों ने दावत दी थी। तो ये तो एक ज़माने का चलन था, इसी तरह से होता था। ताहम ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को बजाय इसके कि जवाब दिया जाए, ये ख्याल किया जाए कि बाजी का किस्सा है और उसमें अगर कोई ऐसी बात हुई है तो आइंदा हम उसको ना दोहराएं। अब उस जगह पे आ जाइए कि जहाँ पर इसको एक म्यूज़ियम में तब्दील किया गया, मेरे नज़दीक ये इकदाम बिल्कुल गलत था। यानी इबादतगाह है ना, अगर अतातुर्क ये फ़ैसला करते कि मैं इसको आया सूफिया की हैसियत से बहाल कर रहा हूँ तो ये तो कोई बात होती, इसके बारे में कुछ कहा जा सकता था कि उनका इकदाम दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि ये एक इबादतगाह को उसकी असल पर बहाल करना था। लेकिन एक मस्जिद जो कई सौ बरस से मस्जिद बन चुकी है उसको आपने म्यूज़ियम बना दिया, तो इस वजह से अगर आप इस पहलू से ماضی کو نظر انداز کر کے دیکھیں تو عدالت کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اصل میں اس کی اصل حیثیت ہی کو بحال کیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے, یہ تو قانونی پہلو ہے, اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. دوسرا پہلو کیا ہے, وہ یہ کہ اس وقت کیا پیغام دیا گیا ہے, دنیا میں لوگ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. یہ ظاہر ہے سیاسی مسائل ہیں. کوئی قوم اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرتی ہے, اس کا ادراک کرتی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا, آپ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ اردگان صاحب بھی گویا یہ مقدمہ پیش کر دیتے کہ ہم فتوحات کے اس زمانے کے اوپر خط تنسیخ پھیر رہے ہیں, ہم اس کو اس صورت میں بحال کر رہے ہیں, مسیح آئے اور اس کا نظم سنبھال لیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک عبادت گاہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا. اس لیے قانونی لحاظ سے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. سیاسی مسئلے کے اعتبار سے بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے, اور وہ اس وقت مسئلہ پیدا بھی ہوا ہے. یونیسکو بھی اعتراض کر رہا ہے, باقی دوسرے بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ان میں وزن بھی ہو سکتا ہے, اور مسلمانوں کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان کا لحاظ بھی رکھا جا سکتا ہے. تاہم قانونی طور پر عبادت گاہ کو بحال کیا گیا ہے, اور عبادت گاہ کو عبادت گاہ ہی رہنا چاہیے, الا یہ کہ اس عبادت گاہ کو قائم کرنے والے کسی وقت اپنی آزادانہ مرضی سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس عبادت گاہ کو یہاں سے منتقل کر رہے ہیں, یا ہم اس کو عبادت گاہ کی حیثیت سے ختم کر رہے ہیں. کسی کو بزور یا قانون کی طاقت سے یہ کام نہیں کرنے چاہیے.
اچھا صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ جب کہیں پر کوئی سلطان کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے تو اب وہ اس کی ملکیت ہے, اس کو حق تصرف حاصل ہے, یعنی سلطان فاتح کے اقدام کو دینی اور فقہی لحاظ سے جواز مہیا کیا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ بہتر ہوتا وہ نہ کرتے, لیکن اگر دینی لحاظ سے ان کو یہ حق تھا تو پھر کیوں نہ کرتے.
دین کے ماخذ کیا ہیں؟ قرآن مجید, اس میں کس جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حق ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے جواز کی دلیل دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اذن دیا, اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر اتمام حجت کے بعد عذاب کا فیصلہ کر لیا, تو اللہ کے فیصلے ہیں نا. اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں ہے. کسی پیغمبر کی وساطت سے آئے گا, اس کی کتاب میں آئے گا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ اصول قائم کیا گیا ہے, تو دین میں یہ اصول کہاں قائم کیا گیا ہے؟ یعنی اس اصول کو کیا قرآن نے بیان کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے اقدامات کے بارے میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ ان کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت کی تفریح کا سا ہے. یعنی وہی گویا بات ہے جس کی فرا کے طور پر انہوں نے بعض اقدامات کیے ہیں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اس کی نشاندہی کرے. میں بھی تاریخ کا طالب علم رہا ہوں کہ جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر انہوں نے کسی عبادت گاہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو, میرے علم میں نہیں, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ بات تو صحابہ سے اگر کسی نے اخذ کرنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا, حالانکہ ان کے اقدام کی نوعیت بھی عام فاتحین کے اقدام کی نہیں ہے, وہ اذن الہی سے ہوا ہے اقدام. رسول اللہ نے مامور کیا انہوں نے اس اقدام پر, وہاں خدا پیچھے کھڑا ہے. جزیرہ نما عرب کی اگر کوئی خاص حیثیت ہے تو اس کے لیے خدا کی سند موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص حیثیت ہے تو اس کے لیے خدا کی سند موجود ہے. قرآن مجید نے اگر کسی جہاد قتال کا حکم دیا ہے تو اس کے لیے خدا کی سند موجود ہے. اس کے سوا پھر شریعت کہاں سے آئے گی؟ تو میں تو ایسی کسی شریعت سے واقف نہیں ہوں, اور صحابہ کرام کے عمل میں بھی میرے علم کی حد تک ایسی کوئی چیز نہیں.
جناب صاحب, جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا معاملہ مختلف ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر جو طاقت اور قبضہ ہے وہ تو 1928 کے بعد ہوا ہے, جب قبضے کو دنیا کے اجتماعی ضمیر نے ماننے سے انکار کر دیا, لیکن اس معاملے میں تو ہمارا اس پر جو قبضہ ہے وہ اس معاہدے سے پہلے کا تھا, لہٰذا یہاں پر تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 1928 کے بعد والے معاہدے کے تحت مسجد اقصیٰ کو وہ حیثیت دی جائے, لیکن دوسری جگہ پہ ہم پرانی نفسیات کو سامنے رکھے. تو یہ تضاد کے ساتھ کہ ہم دنیا کے ضمیر کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور ہمارے وہ مقامات جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے ان کو آپ آزاد کریں.
اس میں دیکھیے دو اپروچز ہیں, ایک ہے قانونی اپروچ. قانونی اپروچ تو یہی ہوتی ہے, اس وقت کیا قانون ہے, ماضی میں کیا قانون تھا, فتوحات کے زمانے میں کیا چیز تھی جس کو عام طور پر دنیا کا عرف سمجھا جاتا تھا, اور اب اگر 1928 کے بعد بین الاقوامی قانون میں تبدیلی آئی تو کیا ہے. تو قانون کی سطح پر تو یہ حوالے ٹھیک ہوں گے, لیکن یہاں گفتگو کیا قانون کی سطح پہ ہو رہی ہے؟ اخلاقی اصولوں پر ہو رہی ہے. اگر کوئی شریعت کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ماخذ پوچھا جائے گا. آپ کسی چیز کو قانون کی طرف وابستہ کرتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. قانون صحیح بھی ہوتے ہیں، قانون غلط بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو قانون بنا ہے وہ بھی ظاہر ہے اس سے بالکل برعکس ہے جو اس سے پہلے تھا. تو ان میں سے کوئی ایک ہی طریقہ صحیح ہوگا نا. وہ قانون تو غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. قانونی طور پر میرا ایک اقدام درست ہو سکتا ہے قانونی طور پر، لیکن کیا وہ اخلاقی طور پر بھی درست ہو جائے گا؟ کیا وہ اللہ کے دین کی روح سے بھی درست ہو جائے گا؟ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیز اللہ کے دین کی روح سے صحیح ہے یا اللہ کے دین کی روح سے اس کی اجازت ہے، تو وہاں آپ کو شریعت کے ماخذ بتانے پڑیں گے. یعنی آپ کو قرآن مجید بتانا پڑے گا، آپ کو وہاں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتانا پڑے گا. وہاں یہ لازم ہے کہ آپ ایسے ہی بات کریں. اگر آپ عام اخلاقی اصولوں پر بات کریں گے تو انسان کا جو عالمگیر احساس ہے وہی ظاہر بنیاد بنے گا. یعنی میں جن چیزوں کو درست یا غلط سمجھتا ہوں وہ میرا حادثہ اخلاقی ہے جو اس پر فتویٰ دیتا ہے، اس کے استقرا کے نتیجے میں کچھ چیزیں اخلاقی طور پر دنیا میں مانی جاتی ہیں، تو پھر آپ ان کا حوالہ دیں گے. قانون کا حوالہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی بات کے پیچھے نہ شریعت ہے نہ اخلاق ہے. تو قانون تو بہرحال غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہر قانون اخلاقی اقدار کے خلاف ہوگا یا ہر قانون شریعت کے خلاف ہوگا، لیکن قانون کا حوالہ تو بس یہ بتاتا ہے کہ اس پر قانونی گرفت نہیں ہو سکتی. یعنی 1928 سے 3-4 سال پہلے اگر اسرائیل قائم ہو جاتا تو ہمارا پھر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں تو اس وقت بھی اعتراض کرتا. ظاہر ہے کہ اگر اخلاقی اصولوں پر اعتراض کریں گے تو وہ ابدی ہیں، اگر شریعت کی بنیاد پر اعتراض کریں گے تو وہ خدا کا حکم ہے، اور اگر آپ قانون کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں تو میں نے عرض کر دیا کہ قانون تو ٹھیک ہے، بالکل قانون کے لحاظ سے ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، قانون کے مطابق اس وقت مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، اس میں وہی حوالہ دیا جائے گا. میں جب یہ کہتا ہوں کہ قومی ریاست، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس وقت کے پریویلنگ قانون کا حوالہ ہے. اس وقت آپ نے یہ بات مان لی ہے ایک قانون کی حیثیت سے، لیکن یہ کیا کوئی شریعت کا حکم ہے؟ یعنی قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کیا شریعت نے پیدا کی ہے، یا ہم شریعت کی روح سے پابند ہیں کہ قومی ریاست ہی کو قائم کیے رکھیں؟ ہم اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتے. یہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں واقع ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات قابل اعتراض ہوتی ہیں، بعض اوقات قابل اعتراض نہیں ہوتی. مثلا اگر یہ قانون بن گیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی قبضہ کر کے اس کو اپنی جائز مملکت نہیں قرار دے سکتا، یہ بہت اچھا قانون بنا ہے، اس کی اخلاقی بنیاد بھی بڑی محکم ہے. لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف کوئی قانون بنے گا تو اس پر بحث ہوگی، اعتراض بھی ہوگا. تو قانون کا حوالہ اس لحاظ سے تو بالکل درست ہوتا ہے کہ قانونی طور پر مجھے استحقاق حاصل ہو گیا، میں مقدمہ قائم کروں، میں اپنی بات کروں، میں یہ کہوں کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے. لیکن اخلاقی حوالے وہ قانون کی تاریخ سے شروع ہی نہیں ہوتے، وہ تو انسان کے ضمیر سے شروع ہوتے ہیں. اور دین کا حوالہ دینا ہے تو پھر آپ کو یا قرآن بتانا پڑے گا یا آپ کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتانا پڑے گا، پھر وہ اللہ کی شریعت قرار پائے گی. کسی خاص دور کی فقہ، کسی خاص دور کا عرف وہ شریعت نہیں بن سکتا. اور اس پر مجھے حق حاصل ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں کے لحاظ سے بھی بحث کریں. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جزیرہ نما عرب کو مسلمانوں کے وطن کی حیثیت سے خاص رہنا چاہیے. اللہ کا فیصلہ ہے جو اس کے پیغمبر نے بتایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو استدلال اس سے ہے، اس استدلال پر کوئی آدمی جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا وہ تو گفتگو کر سکتا ہے. لیکن بہرحال جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، پیغمبر کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم جانتے دیں گے. لیکن جہاں خدا کا فیصلہ موجود نہیں ہے، پیغمبر کا فیصلہ موجود نہیں ہے، وہاں اخلاقی اصولوں پر چیزوں کے اوپر تبصرہ بھی ہوگا اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کی بات بھی کی جائے گی. قانون کا معاملہ وہی ہے کہ وہ صحیح بھی ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہوتا ہے. کبھی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہوتا ہے، اس کی پیروی ہونی چاہیے. اور کبھی اس کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب ایک قانون کو میں نے آپ نے مان لیا، میں مثال کے طور پر اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو وہاں کے قانون کی پابندی مجھ پر لازم ہے، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ قانون مجھے درست نہ لگتا ہو، میں اس قانون کو تبدیل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اخلاقی اصول یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں ایک مملکت کا شہری ہوں تو میں اس قانون کی پابندی کروں گا. तो कानून का हवाला यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है।